نے حسین بن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين، من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست دعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین اجر عنایت فرمائے، سید الشہداء کے حقیقی عزاداروں میں شمار فرمائے، سید الشہداء کے قیام کے مقصد کو سمجھنے کی اور اسی کو اپنا مقصد حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بانی مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، ان سب کو خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس سب کو سید کائنات کے بارگاہ میں پرسے کے طور پر ارسال فرمائے، اور جتنے مومنین مومنات تشریف فرما ہیں سب کے نیک شرعی حاجات کو خدا بھر لائے، سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ قبولیت مجلس دعا کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھیے۔ ایک اعلان میں پچھلے دو دن سے مجھے یاد نہیں رہا، ہم نے ایک خواہش تھی کہ اس موضوع کو جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے صرف اس عشرے تک محدود نہ رہے بلکہ اس کے بعد بھی اس موضوع سے آپ لوگ منسوب رہیں، اس موضوع سے منسلک رہیں۔ اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ اس موضوع پر مطالعہ کرنا ہے۔ چند کتابیں کہ جو اس موضوع پر بہترین انداز میں لکھی گئیں، ان میں جو سب سے بہترین کتاب ہے وہ رہبر معظم کی کتاب جس کا نام 250 سالہ انسان رکھا گیا ہے. 250 سالہ انسان، اگر آپ کو یاد ہو تو ایک مجلس میں ہم نے معصومین کی 11 ہجری سے لے کر 260 ہجری تک کی زندگی جو 250 سال پر مشتمل ہے، یہ 250 سال ہیں، تو رہبر معظم نے اسی کو بیان کیا ہے اور اس کتاب کا نام بھی 250 سالہ انسان رکھا گیا ہے. بہت خوبصورت کتاب ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کتاب کو مومنین کو بطور ہدیہ پیش کریں، تو لیکن چونکہ آپ ماشاءاللہ تعداد زیادہ ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ کل جو کہ 9ویں مجلس ہوگی، کل ہم ایک سوال نامہ جس میں 5 یا 12 سوال ہوں گے، سوال لکھے ہوں گے، جواب کی جگہ خالی ہوگی، تو بالخصوص آپ میں سے جو مسلسل پہلی مجلس سے آخر تک سنتے رہے ہیں ان کے لیے نسبتاً آسان ہوں گے کیونکہ وہ مجلس کے اندر سے ہی سوال ہیں، لیکن اگر کسی کو دقت ہو تو یہ مجالس ہماری شیئر ٹی وی پہ، جو ویب سائٹ ہے shiartv.net پہ، اس پہ یہ مجالس اپلوڈ ہو چکی ہیں، تو اگر کوئی استفادہ کرنا چاہے تو وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو کل انشاءاللہ ہم وہ سوال نامہ یہاں پر جو آپ میں سے جو لینا چاہیں آپ سوال نامہ لے لیں گے. پرسوں 10ویں مجلس جو آخری مجلس ہے اس میں اس کے جوابات لکھ کے آپ ہمیں آفس جمع کروائیں گے، تو جتنے مومنین سوال نامہ ہم سے لیں گے تو جتنے آپ جمع کروا دیں گے تو آپ کے اس سوال نامے کے لیے اس کے ہدیے کے طور پر ہم وہ کتاب جو 250 سالہ انسان کے نام سے ہے وہ کتاب بطور ہدیہ آپ کو پیش کریں گے. اور انشاءاللہ اگر آپ مطالعہ کر پائیں تو یہ جو یہ موضوع اس عشرے تک محدود نہیں رہے گا بلکہ باقی دنوں میں بھی آپ کی زندگی میں بہت کارآمد مطالعہ بھی ہوگا، اور وہ چونکہ عملی تطبیق کے ساتھ رہبر معظم نے بات کی ہوئی ہے تو یہ بہت مفید رہے گا، اس لیے آپ ذہنی طور پر آمادہ رہیں گے. تو کل ہم وہ سوال نامہ آپ کو دیں گے اور پرسوں جو ہے اس سوال نامے کے جوابات کے ساتھ آپ کو کتاب بطور ہدیہ دی جائے گی. کتابیں ہمارے پاس جتنی ہوں گی، اگر آپ کے جواب نامے زیادہ آ گئے تو پھر ہم جتنی کتابیں ہمارے پاس ہیں اتنے نام ہم نکال کے ان کو کتابیں دیں گے اور باقی مومنین کو دعائیں دیں گے. درود پڑھیں محمد والے محمد. دعا کا سن کے آپ کے چہرے زیادہ کھلے ہیں، اس سے اندازہ ہو رہا ہے نا کہ مادیت اتنی نہیں چاہیے، معنویت کے زیادہ مشتاق ہیں. تو ایک درود پڑھیں پھر محمد والے محمد. عزیزان محترم، آج ہمارے موضوع کے دو انتہائی اہم مرحلے کے جو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے، ایک امام حسین علیہ السلام کا قیام ہے اور دوسرا امام سجاد علیہ السلام کی زندگی ہے. یہ دونوں موضوعات علی ظاہر لگتے ہیں بالکل اپوزٹ ہیں، ایک طرف بالکل گوشہ نشینی اور خاموشی نظر آتی ہیں اور دوسرا جو ہے وہ میدان کارزار میں حاضر ہونا اور تلوار کو نیام سے باہر لانا اور قتال اور جہاد اپنی شہادت پیش کرنا، جبکہ دوسری طرف مدینے میں آنے کے بعد ایک بالکل لگتا ایسے کہ عملی سرگرمیوں سے کٹ کر ایک بالکل گوشہ نشینی اور دعا و مناجات کے اندر کی زندگی. تو یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے آج. اور عمران بھائی کہہ رہے تھے مجھے کہ آپ اپنا 1 گھنٹہ پورا لے لیں، تو انشاءاللہ ہم اس سے اوپر بھی لے لیں گے اگر مومنین کے قلوب ہمارے ساتھ رہیں. تو پھر درود پڑھیں محمد والے محمد. سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، شروع کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے. پہلا سوال یہ آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کے بھی 10 سے تقریباً 11 سال کم و بیش، یہ دورانیہ معاویہ کی زندگی کا دورانیہ ہے، امام حسین علیہ السلام اس وقت موجود تھے لیکن آپ نے قیام نہیں کیا، جبکہ معاویہ کے بعد یزید نے جب اعلان اپنے بادشاہت کا خلافت کا اعلان کیا تو سید الشہداء نے قیام کیا. اس کی ایک ہی جملے میں جواب ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے جو صلح کی شرائط میں امام نے جب صلح کر لی تھی تو اس میں یہ طے تھا کہ معاویہ کی زندگی میں ہم قیام نہیں کریں گے، تو امام حسین علیہ السلام اسی کے اوپر پابند تھے کہ جو امام حسن نے قول دیا ہوا تھا اسی پر پابند تھے، اسی لیے معاویہ کی زندگی میں
قیام نہیں ہے لیکن تحریک جاری رہی ہے، مسلسل جاری رہی ہے۔ اگر میں ایک جملہ عرض کروں تو امام حسین علیہ السلام نے اس دورانیے میں کربلا کی ٹیم تیار کر لی تھی کہ جنہوں نے کربلا میں پہنچنا ہے۔ حتیٰ یہ کہا جاتا ہے، بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو کربلا میں خواتین اور بچے آئے ہیں یہ بھی بائی دی وے نہیں آئے ہیں، ان کی پہلے پوری تربیت کی ہے امام علیہ السلام نے۔ 1000 دن یا 1000 راتیں، 1000 راتوں پر مشتمل تربیت ہے بچوں کی اور خواتین کی، بڑوں کے تو ہے جوانوں کے تو ہے لیکن بچوں اور خواتین کی تربیت تھی۔ کربلا کا موضوع اس قدر عام تھا اہل بیت کے گھروں میں کہ جب سب کی تڑپ تھی کربلا میں پہنچنا ہے۔ آپ کو جناب قاسم کا جو سوال ہے نا کہ کیا کل شہداء میں میرا نام ہے یا نہیں ہے، تو یہ موضوع اس دن کا نہیں تھا، یہ موضوع امام حسن کی شہادت کے وقت بھی تھا کہ جو روایت مشہور ہے کہ قاسم کے بازو پر تعویذ باندھا۔ تو یہ تعویذ کا مطلب وہ شروع سے یہ ہے کہ واقعہ کربلا، نہضت کربلا کا ذکر تسلسل کے ساتھ اور پوری آمادگی اور تیاری کے ساتھ بیان کیا جاتا تھا۔ تو یہ پوری تیاری کے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوا ہے، اسی لیے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا پتہ تھا۔ جو بشری تقاضے ہیں، جہاں جذبات و احساسات ہیں، جہاں پہ آنسو آنے ہیں، جہاں پہ گریہ ہونا ہے، وہ بشری تقاضا ہے، لیکن جو مشن تھا اس کو اسی طرح تکمیل تک لے کر گئے ہیں۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی جو نہضت کا آغاز ہے، اب یہاں ایک سوال جو بڑا سوال، امام خمینی سے پہلے تک یہ سوال مشتبہ تھا، مشکوک سوال تھا، اور اس سوال کے جواب میں عموماً ایک رائے بیان کی جاتی تھی، لیکن آج ہمارے لیے اس کا جواب واضح ہے۔ سوال یہ ہوتا تھا کہ آیا حسین ابن علی نے جو قیام کیا ہے وہ حکومت حاصل کرنے کے لیے تھا یا نہیں تھا؟ عموماً لوگوں کے ذہنوں میں جواب آتا ہے کہ نہیں، حکومت کا مقصد نہیں تھا۔ امام نے خود کہا ہے وہ حکومت تو نہیں چاہتے تھے، امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام کا یہ قول ہے، بس اس کو سمجھنے کی ہم ضرور کوشش کریں گے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک ذرا بلند آواز میں درود پڑھیے گا۔ سن 58 ہجری، 58 ہجری میں جب معاویہ کا دور تھا، حج کے موقع پہ، 58 ہجری کا حج، امام حسین علیہ السلام نے حج کے موقع پر ایک خصوصی اہتمام کروایا تھا۔ منا میں جب حج کے اعمال سے فارغ ہو جاتے ہیں حجاج، تو منا میں امام حسین علیہ السلام نے ایک بڑا خیمہ لگوایا، بڑا خیمہ، اور عالم اسلام کے علماء کو جو حج پر آئے ہوئے تھے اور قبائل کے سرداروں کو، یعنی خواص کو، معتبر افراد کو، جس میں مرد اور خواتین دونوں شامل تھے، سب کو دعوت دی۔ امام حسین علیہ السلام بات کرنا چاہ رہے ہیں، سب کو دعوت دی۔ کم و بیش 1000 افراد امام کی دعوت پر امام کے خیمے میں تشریف آئے، 1000 افراد حاضر ہوئے۔ پھر ان کے سامنے امام نے ایک بڑا اپنا مشہور خطبہ، جس کو خطبہ منا کہا جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام کا خطبہ منا، یہ خطبہ امام نے وہاں پر ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں جو ہمارے موضوع سے مربوط ہے، وہ اس خطبے میں امام حسین علیہ السلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا معنی بتایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس اجتماع کو، کہ جو علماء اور خواص کا اجتماع ہے، اس کو بیان کیا کہ امر بالمعروف یعنی 5 کام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی 5 کام۔ یہ 5 کام ہیں کہ جس کو ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی زبانی کیا ہے۔ پہلا کام ہے دعوت الی الاسلام، کہ اسلام کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک معنی ہے۔ دوسرا معنی، توجہ کریں، مظلوموں کے حقوق لوٹانا، کہ وہ کہ جن پر ظلم کر کے جن کا حق چھینا گیا ہے، ان کے حق کو ان تک واپس پہنچانا، یہ دوسرا کام۔ تیسرا معنی کیا ہے؟ ظالم کے خلاف جد و جہد، ظالم کے خلاف जद्दोजहद करना, जिस तरह मजलूम का हाथ थामना है इसी तरह तीसरी शर्त है जालिम का हाथ रोकना, पकड़ना। चौथा ज़कात, चौथा है अवामी दौलत की आदिलाना तकसीम, वो दौलत की जो अवाम का हक है, बैतुल माल कहें या माल फ़े कहें या माल गनीमत कहें, जो भी अवामी दौलत है, माल खुदा जिसको कहा जाता है, अवामी दौलत की आदिलाना तकसीम। कल अर्ज़ किया था ना, वो शीरी बयानी की तारीफ की तो शहरिया तीन गुना कर दिया था, का ये तकसीम नहीं है, का आदिलाना तकसीम, अवामी दौलत की आदिलाना तकसीम चौथा। और पांचवा क्या है, ज़कात और दीगर माली वाजिबात की सही जमावरी और उनको सही और मतलूब मकामात पर खर्च करना। आज की ज़बान में कहूँ टैक्स को जमा करना, टैक्सेस को सही तरह जमा करना और फिर उन टैक्स के पैसों को सही जगह पर खर्च करना, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नज़दीक अमल बिलमारूफ़ और नहीं अनिल मुनकर है। अब समझ आ जाएगी बात, अब मदीने से जब निकल रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, उरीदु अन आमुर बिलमारूफ व अनहा अनिल मुनकर, मैं अमर बिलमारूफ और नहीं अनिल मुनकर के लिए निकला हूँ। अमर बिलमारूफ और नहीं अनिल मुनकर का माना 2 साल पहले 58 हिजरी में सैयद शहदा बता चुके थे। अब अगर आप ज़रा सोचें, अगर अमर बिलमारूफ और नहीं अनिल मुनकर का माना सिर्फ ये हो कि जो बुराई कर रहा है उसको जाकर कहें ब्रदर आप बड़ा बुरा काम कर रहे हैं, खुदा से डरो और इस काम को छोड़ दो, वो कहें मैं नहीं छोड़ता हूँ जाओ, तो फिर नहीं अनिल मुनकर तो हो गया ना, और हम वहाँ से खुशी खुशी आ गए कि देखो मैंने नहीं अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम दे दिया। अमर बिलमारूफ नेकी की हिदायत की, बेपर्दा ख़वातीन को जाकर नसीहत की कि भाई पर्दा किया करो, खुदा से डरो, जहन्नम में जाओगे, या जो भी अच्छा खिताब करके आ गए, जिम्मेदारी पूरी होगी, उन्होंने किया कोई नहीं, उन्होंने कहा ठीक है जी आपकी राय है आपकी अपनी जगह पर। हम अमर बिलमारूफ और नहीं अनिल मुनकर को बस यहीं तक समझते हैं, तबलीग करना जाकर बताना और बात ख़त्म, लेकिन इमाम हुसैन के नज़दीक ये माना नहीं था। अब अगर आपने जालिम का हाथ पकड़ना है, आपने अगर जालिम का हाथ, ये नहीं अनिल मुनकर मजलूम का हक दिलाना और जालिम को जुल्म से रोकना, जालिम का अगर हाथ पकड़ना है तो फिर आपके पास ताकत भी तो होनी चाहिए कि आप जालिम का हाथ पकड़ सकें, आपके पास कुव्वत हो तब पकड़ सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बंदा रोकने जाए और 2 चमाटे खा के वापस आ जाए, नहीं अनिल मुनकर के लिए जाए, जालिम का हाथ पकड़ ले वो दूसरे हाथ से मार दे, इस तरह तो जालिम का हाथ नहीं रोक सकता ना। जो फिक्र अमर बिलमारूफ और नहीं अनिल मुनकर की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम समझा रहे, उसमें अगर जालिम का हाथ रोकना है तो ताकत चाहिए, कुव्वत चाहिए, अगर आपके पास ताकत और कुव्वत नहीं है तो जिम्मेदारी साकित हो गई ना, अगर ताकत और कुव्वत नहीं है तो फिर जिम्मेदारी क्या है, ताकत और कुव्वत को मुहैया करना, फिर उस ताकत और कुव्वत को हासिल करना जिम्मेदारी है। सैयद शहदा मदीने से निकले हैं, करबला पहुँचे हैं, उस ताकत और कुव्वत को हासिल करें, कूफा से खतूत आए कि आप आकर हुकूमत संभालें, जाकर हुकूमत संभालेंगे, क्यों, अमर बिलमारूफ और नहीं अनिल मुनकर करना है। अमर बिलमारूफ और नहीं अनिल मुनकर का वो माना नहीं कि जो हमारे जहनों में है कि नमाज की दावत देंगे और झूठ से रोकेंगे बात ख़त्म हो जाएगी ना। अगर आपने आज के दौर में अगर अमेरिका को रोकना है तो फिर आपके पास वो कुव्वत भी होनी चाहिए कि आप रोक सकें। आज रहबर मौज़म जब अमेरिका से बात कर रहे हैं तो अमेरिका को तकलीफ किस बात पर है कि ये मर्द बुजुर्ग जब बात कर रहे हैं तो इसके सिर्फ बात नहीं है, इसके पास ताकत और कुव्वत भी मौजूद है, इसके हाथ में हुकूमत भी मौजूद है, इसके पास लश्कर भी मौजूद है, इसके पास मिज़ाइल भी मौजूद है, इसके पास जंगी तैयारे मौजूद हैं, इसके हाथ में वो ताकत और इख्तियार मौजूद है कि जब ये नहीं अनिल मुनकर करेगा, जब ये बुराई से रोकेगा तो जालिम को रुकना पड़ेगा, उसे सोचना पड़ेगा कि जुल्म करूँगा तो सैयद अली खामेनाई से टकराना पड़ेगा, और सैयद अली खामेनाई फ़कत किसी मुबल्लिग का नाम नहीं है, हुसैन के वारिस का नाम है। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
محمد وآل محمد.
وہاں ٹرمپ کہہ رہا ہے آل سعود سے کہ تم دو ہفتے ہمارے بغیر نہیں چل سکتے ہو. یہ بھی حاکم کہتے ہیں خود کو. اور یہاں علی کے بیٹے کی حکومت ہے جو ان کے منہ پہ تماچے مارتا ہے, جس کا ایک ایک جملہ ان کے منہ پہ تماچا بن کے لگتا ہے, جس کی ایک ایک بات, کیونکہ وہ صرف ایک بات نہیں ہے, وہ صرف ایک تبلیغی جملہ نہیں ہے, اس کے پیچھے وہ طاقت و اختیار موجود ہے جو سید الشہداء نے کہا ہے کہ ظالم کا ہاتھ روکنا ہے تو مطلوبہ طاقت ہونی چاہیے, ورنہ پھر کچھ خام خیالیاں ہی رہتی ہیں, بندہ اپنے تئی سوچ رہا ہوتا ہے. ایک حکایت ہے, چٹکلا ہی ہے لیکن بات سمجھ آ جائے گی, یعنی جس کے بس میں کچھ نہیں ہوتا ہے. ایک بندے نے کہا کہ میرے گھر کے چھوٹے چھوٹے فیصلے میری بیوی کرتی ہے اور بڑے بڑے فیصلے میں کرتا ہوں. پوچھا کہ بھائی چھوٹے اور بڑے فیصلوں سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ کہتے چھوٹے فیصلے مثلا جو آمدنی میں جو کما کے گھر لاتا ہوں اس کو کیسے خرچ کرنا ہے, یہ بیگم فیصلہ کرتی ہے. بچوں کو کون سا سکول بھیجنا ہے یہ بیگم فیصلہ کرتی ہے, اور گھر کے سسٹم کو کیسے چلانا ہے یہ بیگم فیصلہ کرتی ہے, گھر میں کون سے رشتہ دار آئیں گے اور کون سے نہیں آئیں گے یہ فیصلہ بھی بیگم کرتی ہے, بچیوں کی شادی کہاں کرنی ہے فیصلے بھی بیگم کرتی ہیں. تو بندے نے پریشان ہو کر کہا تو پھر آپ کے گھر کے بڑے فیصلے کون سے ہیں؟ کہتے بڑے فیصلے یہ ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ فلسطین کے معاملے کو کب حل کرنا ہے, کہتے کشمیر کو کب آزاد ہونا چاہیے, تیسری جنگ عظیم کب شروع ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے, صاحب کے پاس طاقت و قوت نہیں ہے. صاحب ذرا اپنے آپ کو ذرا مطمئن کرنا چاہ رہے ہیں ان کھلاڑیوں کی طرح. دو ٹیمیں گئیں کسی ملک کی, ایک ہاکی کی اور ایک فٹ بال کی, جا کے دونوں ہار کے آ گئے, ہاکی میں بھی ہار گئے فٹ بال میں بھی ہار گئے. آ کر جب پوچھا گیا تو بتانے کا انداز تھوڑا یوں رکھا, کہتے ہیں ہاکی میں وہ جیت گئے اور فٹ بال میں ہم ہار گئے. ہاکی میں وہ جیت گئے اور فٹ بال میں ہم ہار گئے, اصل میں دونوں میں ہارے ہیں کہ صرف بتانے کا انداز. تو اس آدمی کے بھی بتانے کا انداز, اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, لیکن انداز ایسا اپنا رہا ہے کہ جیسے کوئی بڑا اختیار پاس ہے. اب مجھے بتائیں اس خانہ, اس صاحب خانہ کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے کہ یہ کشمیر کا مسئلہ حل کرے, اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ اسرائیل کو جا کے دو چماٹے رسید کر کے آ جائے؟ نا, نہیں ہے. تو میں اور آپ جس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سوچ رہے ہیں وہ اسی طرح کا ہے. وَإِلَّا سَيِّدُ الشُّهَدَاء نے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بتایا تھا اس میں تو ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے, ظالم کو روکنا ہے. امام خمینی نے پکڑا ہے ہاتھ صدام کا, امام خمینی نے پکڑ لیا تھا صدام کا ہاتھ, اور اب صدام چھڑائے نہیں چھوڑ رہے تھے امام خمینی. یاد رکھیے گا ایران عراق کی جنگ امام خمینی بند کرنا نہیں چاہ رہے تھے, کہ وہ عالم اسلام کے سارے صدور مل کر امام خمینی کے پاس گئے تھے ہاتھ جوڑنے کے لیے کہ بھائی آپ صدام کو چھوڑ دیں. وہ خود مجبور ہو گیا ہے کہ اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے, ورنہ امام خمینی کی نظر یہ تھی. امام خمینی کہا تھا اپنے جرنیل کو, جو مشیر تھے, جو لوگ حتیٰ کی جو حکومت جو پریشان ہو رہے تھے, ان سے بھی کہا تھا بھئی یہ کس نے کہا ہے کہ ہم جنگ ختم کر دیں گے؟ اگر خرم شہر آزاد ہو گیا ہے, ایران کا جو شہر عراق کے قبضے میں تھا وہ جب آزاد ہو گیا, تو تم سے کس نے کہا ہے کہ اب ہماری جنگ مکمل ہو گئی؟ امام نے کہا ہماری جنگ تب فتح میں بدلے گی جب ہم کربلا کو آزاد کروائیں گے صدام سے. کہا آگے بڑھو اور عراق کے شیعوں کو صدام کی غلامی سے آزاد کرو. یہ بات کون کر سکتا ہے؟ جس کے پاس لشکر ہوگا, جس کے پاس قوت ہوگی, جس کے پاس اختیار ہوگا, وہ یہ بات کر سکتا ہے. لہذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امام حسین کے مطابق فقط نیکی کی ہدایت کرنا اور برائی سے روکنا. میں یہ گزارش کروں گا یہ پانچ نکات ہماری ان دینیات میں شامل ہونا چاہیے جس میں فروع دین کے آگے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لکھا جاتا ہے. تو آگے بریکٹ کے اندر امام حسین کی یہ شرح بیان ہونی چاہیے. امر بالمعروف یعنی دعوت الی الاسلام, مظلوم کا حق لوٹانا, ظالم کے ہاتھ کو روکنا, عوامی دولت کی منصفانہ تقسیم, اور مالی واجبات اور زکوٰۃ کی صحیح جمعوری اور صحیح مقامات پر ان کا خرچ ہونا. اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ پانچ کام ہے تو مجھے بتائیں بغیر حکومت حاصل کیے کیا یہ پانچ کام ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کربلا کی یہ تحریک حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی؟ सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम खुमैनी ने यह बयान किया है क़याम आशूरा किताब के अंदर। इमाम खुमैनी ने कहा है क्यों कहते हो कि हुसैन इब्न अली का मकसद क़याम हुकूमत हुसूल हुकूमत नहीं था, क्यों कहते हो ऐसा, क्यों नहीं था हुसैन का मकसद हुकूमत हासिल करना? क्या जिस दौर में यजीद और हुसैन दोनों एक जगह एक दौर में जिंदा हों क्या वहाँ पर हुकूमत करने का हक यजीद को हासिल है? उस दौर में हक हुकूमत हुसैन को हासिल है। बिल्कुल उसी तरह कि जिस तरह अवाइल इस्लाम में हुकूमत का हक अबू जहल को नहीं रसूल खुदा को हासिल था, उसी तरह रसूलुल्लाह के बाद जिस तरह हक की हुकूमत अली का हक था 61 हिजरी में हुसैन इब्न अली का हक है हुकूमत हासिल करना। बस अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, करबला अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के लिए बर्पा हुई है, लेकिन ये अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, वो नहीं है जो मुआशरा समझ कर बैठा है कि आप सामान उठा के जाएं और लोगों में घर घर तबलीग करके आ जाएं तो आपका काम खत्म हो गया। आज मुख्तलिफ गिरोह आप देख रहे हैं जो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर अंजाम दे रहे हैं। अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर ये है जो सैयद शहदा फरमा रहे हैं। इस अमर बिल मारूफ के बारे में मौला मुत्तकियान ने कहा है कि अगर अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर नहीं करोगे तो फिर जालिम तुम पर मुसल्लत हो जाएंगे। आप लोगों को नेकी की हिदायत और बुराई से ना रोके तो जालिम आप पर मुसल्लत हो जाएंगे। ये जोड़ कहाँ से बनते हैं भाई? ये जोड़ इस हदीस के साथ जोड़ इमाम हुसैन की तारीफ बनती है। अगर अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की तारीफ ये लेके आए तब बात जुड़ जाती है। वाकई ऐसा है, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर नहीं करेंगे, जालिम का हाथ नहीं रोकेंगे तो फिर जालिम तो मुसल्लत होगा, फिर जालिम के हाथ में हुकूमत चली जाएगी। फिर मौला फरमाते हैं अगर अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर नहीं करोगे तो जालिम तुम पर मुसल्लत हो जाएगा, फिर दुआएं करोगे तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी, फिर दुआएं करोगे दुआएं बैठ के अगर तस्बीह फेरते रहें कि खुदा अमेरिका को तबाह कर दे, तस्बीह फेरने से अमेरिका नहीं तबाह होता, अमेरिका को तबाह करना है तो फिर खुमैनी जैसे इकदाम करने पड़ेंगे, अमेरिका को तबाह करना है तो फिर सैयद अली खामेनाई के परचम तले जमा होना होगा। पाकिस्तान में अगर अमेरिकी मफादात को शिकस्त देना है तो अय्युहल मोमिनीन और अय्युहल मुस्लिमीन आपस में एक दूसरे के पीछे लगने से अमेरिका का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हम। पहले आपस में जुड़ तो जाएं अमेरिका के मुखालिफिन, पहले एक दूसरे का हाथ तो थाम लो अजीजों, पहले एक दूसरे के साथ तो जुड़ जाओ, पहले मुट्ठी तो बनो जिस मुट्ठी ने अमेरिका के मुंह पे लगना है, पहले मुट्ठी तो बने ना। अब कोई मशरिक की तरफ मुंह करके बैठा है, कोई मगरिब की तरफ मुंह करके बैठा है, और मकसद क्या है? हम अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे। अगर ये हालत नहीं तो आप फिर किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले जिम्मेदार नर्ज कर दूँ। अपना नजरियाती इख्तलाफ रखें, राय का इख्तलाफ ज़रूर रखें, लेकिन जुड़े रहें आपस में, आपस में जुड़े रहें, ऐसे इकदाम करें कि जुड़े रहें मोमिनीन आपस में, ऐसे इकदाम करें कि सैयद अली खामेनाई का नाम लेने वाले आपस में जुड़े रहें, मुट्ठी बने, फिर अमेरिकी मफादात को नुकसान दे सकते हैं। वइल्ला अगर यही रविश रखेंगे तो फिर अमेरिका का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, अपना ही नुकसान मजीद करते रहेंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले ऐजान मोहतरम मुतवज्जे रहिएगा, करबला तहरीके करबला ताकत का हासिल करना है, ताकत को कुव्वत हासिल कर दी है, हुकूमत हासिल कर दी है, उसके बगैर अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर नहीं हो सकता। लिहाजा तहरीक करबला के इस पहलू की तरफ मुतवज्जे रहे। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। करबला के इस तहरीक के एक दो पहलू मैं बयान करना चाहता हूँ कि जो हम मसाइब और फजीलत से हट के भी हमें मुतवज्जे रहना है। एक दुरूद फिर पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। کبھی آپ نے کربلا کے دفاعی پہلو پہ غور کیا ہے؟ امام حسین کی جنگی حکمت عملی پہ ذرا تصور کریں، جنگی حکمت عملی کس قدر مضبوط تھی امام حسین کی؟ کربلا کے شہداء کی تعداد کتنی ہے؟ مشہور بولیے گا ذرا زور سے، 72 ہے، اور یزید کے لشکر کی جو کم سے کم تعداد ہے وہ کتنی بیان ہوئی ہے؟ 8000، سب سے کم جو روایات میں وہ 8000 ہے، اور جو بتاتے ہیں اور اکثر بیان کیا جاتے ہیں وہ 30000 ہے، تو 30000 کا لشکر آیا ہے، 30000 کے لشکر نے مقابلہ کرنا ہے 72 افراد کے ساتھ۔ صبح اگر 8 بجے جنگ شروع ہو جائے، 8 بجے 30000 بمقابلہ 72، 8 بجے جنگ شروع ہو تو عقل کے مطابق کتنے بجے ختم ہونی چاہیے؟ اگر تو دیکھیں تقابل دیکھیں تو میرے خیال میں تو آدھے گھنٹے میں بات ختم ہونی چاہیے۔ اب سوچیں کہ کیا جنگی حکمت عملی ہے کہ طلوع آفتاب سے لے کے عصر عاشور تک جنگ چلتی رہی ہے، یعنی 72 کے ساتھ 30000 کے ساتھ جنگ کی ہے، ٹیکنیک اور جنگی حکمت عملی ایسی رکھی ہے کہ جنگ کو طول دے دیا، عصر تک، عصر تک پہنچ گئی جنگ، اور آخر میں اب اگر فرض کریں اس زمانے میں یہ دستور تھا، جنگی دستور تھا، عرب کا جنگی اصول ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ تلوار سے لڑ رہا ہے، اگر کوئی آپ کے اوپر تلوار سے حملہ کر رہا ہے تو تیر نہیں مارتے اس کو، کیونکہ یہ جنگی حکمت عملی کے خلاف ہے، کیونکہ وہ تو آپ کے ساتھ تلوار سے لڑ رہا ہے، آپ تیر ماریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کمزور پڑ چکے ہیں۔ توجہ ہے اس بات کو، توجہ ذہن میں رکھ کے پھر حسین کی جنگ سمجھ میں آتی ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ تلوار سے جنگ کر رہا ہے تو اس کی تلوار کی جنگ پہ آپ، اگر وہ آپ پر غالب آنے لگے، آپ پر غالب آنے لگے اور آپ شکست کھانے لگے، اس وقت تیر مارتے ہیں، یہ تھا عرب کا قانون جنگ کا۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ سب شہید ہو چکے ہیں، خود زخموں سے چور ہے حسین بن علی، زینب ام کلثوم سے ودا ہو کر اب آخری دفعہ جب میدان میں آئے ہیں، اصغر بھی شہید ہو چکے ہیں، آخری دفعہ جب میدان میں آئے ہیں خود زخموں سے چور ہیں، اب جنگ شروع کی ہے، کس طرح کی؟ وہ ہزاروں میں ہیں، ابھی بھی تین حصے ہوتے تھے لشکر کے، میمنہ، میسرہ اور قلب، اور یہ منظم ہوتے تھے، ترتیب سے بیٹھتے تھے، کوئی ایک دوسرے سے مکس نہیں ہوتے تھے، کیونکہ مکس ہو جائیں تو پھر جنگ کا نقشہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور ادھر سے اکیلا زہرا کا لال حملہ کرنے والا ہے تلوار سے، وہ حملے کیے ہیں، کہتے ہیں کہ میمنہ میسرہ میں مل گیا تھا آ کر، اور اس طرح کی حالت ہو گئی تھی کہ یزیدی ایک دوسرے کو خود ہی مارنے لگے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ جب جنگ کی ہے نا، کرتے کرتے ایک دفعہ سید الشہداء نے رکاب میں پاؤں رکھے ہوئے تھے، تھوڑے سے اپنے جلجنا سے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر نہر الکمہ کی طرف منہ کر کے کہا، عباس آ کر دیکھو کہ حسین پیاس کے عالم میں کیسے جنگ کر رہا ہے، کہا دیکھو علی اکبر تمہارا باپ پیاس کے عالم میں کیسے لڑ رہا ہے۔ اب کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا قانون یاد رہے کہ اب غالب آنے لگے تو تیر مارتے ہیں۔ عمر سعد نے آواز دی اپنے لشکر کو، کہا اگر حسین کے ساتھ اسی طرح مقابلہ کرو گے تو یہ علی کا بیٹا ہے، کہا یہ تم اس سے بچ نہیں سکتے، اس کے سامنے جا نہیں سکتے، لہذا تیر مارو۔ 4000 تیر انداز، کیونکہ تو جتنی طاقت وہ محسوس کر رہے تھے نا، جس طاقت سے حسین لڑ رہے تھے، 4000 تیر اندازوں نے ایک ساتھ تیر جوڑ کے چھوڑے، بارش سی ہو گئی تھی تیروں کی۔ پھر وہ مرحلہ تھا کہ جہاں سید الشہداء زلزلہ کے زین پر ٹھہر نہ سکے۔ یہ جنگی، اس پہلو کی طرف کبھی توجہ کریں، جنہوں نے اس پہلو کی طرف توجہ کی، حزب اللہ جب اس پہلو کی طرف توجہ کی، یہاں سے جب حاصل کیا تو وہ چند ہو کر دنیا کی چوتھی بڑی طاقت کو شکست دے دی، اسرائیل کو ناکو چنے چبوا دیے، پوچھا نا جنگ حکمت عملی کہاں سے لی؟ کہا حسین ابن علی سے لی. جنگ کرنا کہاں سے سیکھا ہے؟ حسین ابن علی سے سیکھا. یہ ایک پہلو ہے کربلا کا، متوجہ رہنا اس کی طرف. ایک اور پہلو، مانوی پہلو. کربلا میں مانویت بلند ترین درجات پر تھی. زہیر ابن قین امام حسین کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے کہ امام حسین دعوت دیں گے تو پھر مشکل میں آ جاؤں گا. اس کی بیوی نے زبردستی بھیجا تھا، مل کے تو آؤ حسین سے. اور جب مل کے واپس آیا تو اپنی بیوی سے کہتا ہے تمہیں طلاق دے دی، تم کوفہ جاؤ، میں حسین کے پاس جا رہا ہوں. وجہ، حسین نے زہیر ابن قین کو عالم ملکوت کا مقام دکھایا ہے. تو عالم ملکوت پر کس کا ایمان ہوتا ہے؟ جس کے پاس معنویت ہوتی ہے. معنویت نہیں ہو تو عالم ملکوت ادھار کا سودا لگتا ہے عمر سعد کی طرح. اور ملکوت کو کیسے دیکھتے تھے حسین کے جانصار؟ جیسے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نا، اسی طرح ملکوت کو دیکھ رہے تھے. جناب علی اکبر نے کیا کہا تھا آخر وقت میں؟ یا ابتا علیک منی سلام ہذا جدی رسول اللہ. ابھی زندہ ہیں حضرت علی اکبر، ایسا نہیں کہ روح پرواز کر گئی ہے، زندہ ہیں ابھی، اسی عالم ماتم ہیں. لیکن امام حسین علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، بابا یہ میرے نانا رسول خدا آئے ہوئے ہیں، یہ میرے سرانے کھڑے ہیں. یہ عالم مانا سے اتنا گہرا تعلق، سامنے دیکھ رہے ہیں. امام حسین آئے سر حضرت علی اکبر کو کے پاس، اپنی گود میں اکبر کا سر رکھا. اکبر کہہ رہے ہیں بابا سامنے رسول اللہ کھڑے ہیں، ہاتھ میں دو جہم لیے ہوئے ہیں، ایک میرے لیے ہیں اور ایک کہہ رہے ہیں کہ حسین کے لیے میں نے رکھا ہوا. اتنا مانوی. ایک روایت پڑی ہے کہ مانوی رقت کتنا ہے، رضا پروردگار کی طلب کتنی ہے. سکینہ نے کہا بابا پیاس بہت شدید ہو گئی ہے، برداشت نہیں ہو پا رہی ہے، 4 سال کی بچی ہے. سید الشہداء نے ہاتھ پکڑا اور خیمے کے پیچھے لے آئے. آ کر کربلا کی وہ مٹی ہٹائی تو نیچے سے پانی نکلا، ٹھنڈا پانی. کہا سکینہ یہ پانی پی لو اور پیاس بجھاؤ، یا رضا پروردگار کے لیے پیاس برداشت کرو. کہا بابا پانی چھپا دیں، اللہ کی رضا چاہیے، پانی نہیں چاہیے. یہ اگر اندر معنویت کا کوئی مقام نہ ہو تو کہاں ہوتا ہے پیاس کی شدت میں پانی چھوڑ کر اللہ کی رضا کو طلب کرنا. اس طرح بھی متوجہ رہنا ہے کہ معنوی پہلو کربلا کا. ایک اور پہلو کربلا کا، تربیتی پہلو. تربیتی پہلو کہ بچوں کی تربیت کیسے کی ہے. یزیدی سپاہیوں نے، بس ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، گنجائش نہیں ہے مزید. یزیدی سپاہیوں نے کہا کہ جو اس قافلے کے ساتھ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے ایسے بچے نہیں دیکھے تھے اپنی زندگی میں. کہا ہم نے ان بچوں کو تازیانے بھی مارے، ہم نے ان کو تماچے بھی مارے، ہم ان پر ظلم بھی کرتے تھے، یہ پیاسے ہوتے تھے ہم ان کے سامنے پانی پیتے تھے اور بچا ہوا پانی ان کی آنکھوں کے سامنے ریت پر گرا دیتے تھے. کہا لیکن اس پورے سفر میں ان بچوں میں سے کسی نے ہمیں گالی نہیں دی، ان بچوں میں سے کسی کی زبان سے ہم نے خدا کو شکایت کرتے ہوئے نہیں سنا، خدا کا گلہ کرتے ہوئے نہیں سنا کہ خدا نے ہمارے ساتھ کیا کیا. تربیتی پہلو کی طرف بھی متوجہ رہنے کی ضرورت ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ضرورت ہے تربیتی پہلو رہے سامنے، ہمارے بچے کو پتہ چلے. 9 سال 11 سال کا بچہ کتنے سال کا؟ یہاں 9 سال 11 سال کے بچے ہیں، مجلس کے بعد کسی سے عمر پوچھ کے پھر اپنے ذہن میں ذرا دیکھیے گا. ہمارا کوئی 9 11 سال کے بچے کو سامنے کھڑا کر دے کوئی اور اس سے کہے، بچوں سے کہے کہ تمہیں قتل کرنے والا ہوں اور اس کے ہاتھ میں ہتھیار بھی ہوں، بچوں کی کیا حالت ہو جائے گی؟ اندازہ کریں کیا حالت ہوگی، ان کے ذہن میں کیا آئے گا اس وقت. یقیناً اپنے ماں باپ کو تو پکاریں گے کم سے کم، کم سے کم روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، بچاؤ کے کر آوازیں تو لگائیں گے نا. لیکن یہاں تربیت کس طرح کی ہے سید الشہداء نے؟ مسلم کے دونوں بچوں کو فرات کے کنارے لے کے آیا، حارث، اور تلوار کھینچ لی कहा तुम दोनों का सर कलम कर दूंगा। दोनों बच्चे कहते हैं हमारे बेगुनाह खून से अपने हाथों को रंगीन मत करो, क्यों कत्ल करना चाहते हो? कहते हैं तुम्हें कत्ल करके इब्न ज़ियाद से इनाम ले लूंगा। बच्चे कहते हैं अच्छा अगर तुम्हें पैसों की लालच है तो हमारे खून को अपने हाथ पे क्यों लेते हो, हम दोनों को किसी बाजार में ले जाकर बेच दो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे लेकिन हमारा खून तो नहीं आएगा तुम्हारे सर पर। उसने कहा नहीं, मुझे इब्न ज़ियाद की खुशनूदी भी चाहिए तो मैं कत्ल करूंगा। अब जब बच्चों को यकीन हो गया ना कि इसने कत्ल करना ही है, क्या कहते हैं अच्छा अगर कत्ल करना ही है तो हमें दो रकत नमाज पढ़ने दो। अंदाजा करें दो रकत नमाज, यकीन हो गया कि कत्ल करेगा, चिल्लाना बचाओ कोई मदद के लिए पुकारे, अम्मी अब्बू को पुकारे ना, कहते हैं मैं दो रकत नमाज पढ़ने दो। मैं कभी कभी सोचता हूँ इन दोनों बच्चों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कैसा खुदा दिखाया था, कैसी तौहीद सिखाई थी कि 9 और 11 साल की उम्र में जब मौत सामने नज़र आती है कहते हैं हमें दो रकत नमाज पढ़ने दो। नमाज पढ़ी उसके बाद हाथ उठा के कहते हैं खुदाया हम सिर्फ तेरे सामने इल्तिजा करते हैं और तू देख रहा है इसलिए हम सब्र करेंगे, तू ही इसके और हमारे दरमियान में फैसला करना। तो वो कहता है मलून, कहते हैं तुम बनी हाशिम तकब्बुर करते हो इसलिए तुम मेरे सामने इल्तिजा नहीं कर रहे हो। दोनों बच्चे कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हमने अपने चचा हुसैन इब्ने अली से सुना है कि सिवाय खुदा के और किसी के सामने इल्तिजा मत किया करो।
हुसैनिया
जिंदाबाद,
हुसैनिया
जिंदाबाद,
यजीदिया
मुर्दाबाद,
ये करबला बयान हो ना हमारे बच्चों को, ये करबला बयान हो हमारी माओ को, पता चले कि बच्चे कैसे तैयार करने हैं। सर कलम करने के लिए आगे बढ़ा, बड़े की तरफ बढ़ता है तो छोटा आगे आ जाता है। हमारे बच्चे चीजों पे लड़ रहे होते हैं ना, मैंने ले लिया तो मैंने ले लिया, छोटे की तरफ बढ़ता है बड़ा आगे आ जाता है, कहता है मेरे सामने मेरे छोटे भाई को मत, बड़े की तरफ बढ़ बड़ा कहता छोटा कहता है कि मेरे सामने मेरे बड़े भाई को मत, उसने बड़े के सामने छोटे का सरदन से जुदा कर कहा इससे अजियत ज्यादा होगी। दोनों को कत्ल कर दिया, सर तो ले लिए क्योंकि इसको सरों की जरूरत थी लेकिन दोनों के बदन फुरात में डाल दिए मुसय्यब के पास जहां इनका रोजा है। कहते हैं किसान था जो अपने जमीन पे काम कर रहा था, इसने देखा कि फुरात के किनारे एक खातून है जिसका एक हाथ पहलू पर है और वो दरिया की तरफ बेचैन होकर देख रही है, ये दौड़ के क्या शायद कुछ गिर गया हो दरिया में। पूछा बीबी क्या हुआ? कहा यहाँ दो जनाजे हैं मेरे नवासों के, अगर इन्हें निकाल कर दफन करोगे तो मेरे बाबा तुम्हारी शिफात करेंगे। अजर कुमार ये तरबियती पहलू है करबला का। 4 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची। हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि जब हुसैन के खेमों को आग लगा दी गई तो मैंने देखा कि एक बच्चे के दामन को आग लग गई है। अब हम इसको मसाइब में सुनते हैं, मैं गुजारिश करता हूँ जरा तवज्जो करें, 4 साल की बच्ची है। हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा दामन को आग लगाए, कहता मैं आगे बढ़ा कि आग बुझाऊं। कहती है बच्ची ने चिल्लाकर कहा बंदे खुदा मेरे करीब मत आओ तुम नामहरम हो। 4 साल की उम्र में महरम नामहरम का तसव्वुर, ये जुमला कहा जाता है। कहते है बीवी मैं आग बुझाना चाहता हूँ, कहती ना छोड़ो मुझे नजफ का रास्ता बता दो तुम्हारी मेहरबानी होगी। नजफ क्यों? कहा मेरे दादा वहां पर है। 4 साल की उम्र में महरम ना महरम समझ आ रहा है बच्ची को, بھئی دامن پہ آگ لگی ہے پھر بھی محرم نامحرم کا تصور ذہن میں باقی ہے. اے عزادارو کربلا کے یہ پہلو کیوں نہیں لیتے ہو؟ کیوں 12-13 سال کی ہماری بچی کو محرم نامحرم کا پتہ نہیں ہے؟ اگر کربلا درسگاہ ہے تو کربلا کی درسگاہ میں تو 4 سال کے بچے کو بھی محرم نامحرم کا پتہ ہے. لہذا مصیبت اور فضیلت کے پہلو سے نکلو اے علی کے ماننے والوں, اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھو. مصیبت اور فضیلت کے پہلو کے ساتھ اس کی تربیت کے پہلو کو بھی لے لو. اگر نعرہ ہم لگاتے ہیں کہ اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا, تو پھر بنائیں درسگاہ کربلا کو, سیکھیں وہاں سے, دیکھیں کہ کیسی تربیت کی ہے کربلا میں آنے والے بچوں کی, کس طرح سے ان بچوں کو سکھایا گیا ہے. بس یہ چند پہلو ہیں, اس کے علاوہ اور بھی بہت سے پہلو ہیں کربلا کے کہ جن کی طرف متوجہ رہنا ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کا دور ہے اور کربلا کی تحریک حکومت حاصل کرنے کی تحریک نہیں ہے, ایسا کہنا درست نہیں ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو معنی امام حسین علیہ السلام نے مینا میں بیان کیا ہے, اس معنی کو حاصل کرنے کے لیے طاقت و اختیار ضروری ہے. اگر طاقت و اختیار نہیں ہوگا تو پھر امر بالمعروف کا یہ معنی انجام نہیں دیا جا سکتا. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد. اللہ بس مختصراً امام سجاد علیہ السلام کا جو حصہ ہے اس دور امامت کا, امام سجاد علیہ السلام کی امامت کا آغاز اگر ہم دیکھیں تو آغاز جارحانہ ہے. آغاز میں امام سجاد علیہ السلام کی روش کیا تھی؟ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد دربار ابن زیاد میں امام نے شجاعانہ انداز رکھا ہے, جارحانہ رکھا ہے. اس نے کہا نا میں قتل کر دوں گا تمہیں. کہا تم موت سے ڈراتے ہو ہمیں؟ کہا قتل ہونا شیوا ہے ہمارا, کہا شہادت ہمارے لیے فخر ہے. دربار یزید کس قدر جرأت کے ساتھ, کس قدر ہمت و طاقت کے ساتھ. ایک جملہ عرض کروں گا, طالب علمانہ جملہ ہے, متوجہ رہیں. امام حسین علیہ السلام اور امام سجاد علیہ السلام, یزید نے مدینہ سے لے کر کربلا تک, عاشور تک, عصر عاشور تک بار بار امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کرتا تھا. کہا نا بیعت طلب کرتا تھا, بیعت کرو بیعت کرو بیعت کرو. کبھی آپ نے سنا ہے کہ امام سجاد سے بیعت طلب کی؟ حالانکہ امام تو شام پہنچ گئے, طلب کی ہے بیعت؟ نہ, جرأت نہیں کر سکا یزید سجاد سے بیعت طلب کرنے کی, جرأت نہیں کر سکا ہے. کہا حسین جس نے بیعت کے انکار میں اپنا سب کچھ لٹا دیا, پتا تھا کہ سجاد اسی کا بیٹا ہے. کہا اگر حسین نے بیعت کے انکار میں کربلا کوفہ کے قریب برپا کر دی ہے, اگر سجاد سے بیعت کا مطالبہ کروں گا تو سجاد شام میں کربلا برپا کر دے گا. تو یہ آغاز امام کا انتہائی جوشیلا, انتہائی جارحانہ, اور جارحانہ نہیں ہوتا, ایک تو ہوتا ہے دفاع کرنے والا نا. امام نے حملہ کیا ہے, دربار ابن زیاد پر بھی حملہ کیا ہے اور دربار یزید پر بھی, شام پر بھی حملہ کیا ہے, اور چولہے ہلا کے رکھ دی تھی شام کی حکومت کی. بعض لوگ دیگر مکاتب کے, دیگر مکاتب کے بعض لوگ, مکتب صحابہ کے بعض افراد اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یزید پشیمان ہو گیا تھا, پشیمان ہو گیا, ابن زیاد کو برا بھلا کہا, کہہ کر پھر ان قیدیوں کو پورے عزت و احترام کے ساتھ آزاد کر دیا تھا. تو ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں, پیغام پہنچانا چاہتے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے کہ کوئی یزید کے دل میں کوئی رحم آ گیا تھا. بات یہ ہوئی تھی کہ جتنا عرصہ جن شام میں قید رکھا ہے تو شام کی حالت بدل کے رکھ دی تھی ان قیدیوں نے, شام کی حالت بدل کے رکھ دی تھی. شام کی عورتیں آپس میں تبصرہ کرتی تھیں, تمہیں پتہ ہے کہ جو زندان میں قید ہیں ان کو قرآن کی تفسیر آتی ہے, تمہیں پتہ ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی شریعت کا سوال لے کر جاؤ ان کو جواب آتا ہے, کہا ان کی خواتین اتنا دین جانتی ہیں جتنا ہمارے شام کے علماء نہیں جانتے ہیں. پتہ چل گیا ان کو سید سجاد کے خطاب سے، خطبوں سے. یزید کے مشیروں نے کہا اگر تم نے کچھ عرصے اور ان کو یہاں قید میں رکھا تو جس ڈر کی وجہ سے حسین کو شہید کیا تھا یہ تمہاری حکومت کا تختہ الٹ کر کے رکھ دیں گے شام میں. اب یزید نے رہا کیا ہے، نہ کہ کسی رحم کی وجہ سے. اب یہ سید سجاد کا کردار نظر آتا ہے. اب مدینہ واپس آ گئے. مدینہ واپس آنے کے بعد پھر امام جارحانہ انداز میں سامنے نہیں آ رہے، اب امام نے مدافعانہ انداز اپنایا ہوا ہے دفاع میں. اب کیا ذمہ داریاں انجام دی؟ تین کام امام سجاد علیہ السلام نے کیے ہیں. ایک، درود پڑھے محمد و آل محمد. پہلا موضوع تو یہ ہوا کہ مولا علی علیہ السلام کے بعد جو 20 سال کا دور تھا امیر شام کا، اس 20 سال کا دور، اس کے بعد ملعون یزید کا جو دور تھا، اس دور میں مسلمان معاشرے کو اس قدر پست کر دیا تھا کہ معنویات کو بھول چکے تھے، معنوی حوالے سے پستی میں جا چکے تھے. کہاں کہ دعا و مناجات ان کے پاس رہ چکی ہوتی، باقی رہ چکی ہوتی، نیچے جا چکے تھے. امام سجاد علیہ السلام نے پھر دعا و مناجات کا سلسلہ شروع کیا اور امام کی دعاؤں کو باقی ائمہ نے باضابطہ کام کیا اس پر، ایک ایک جملے کی حفاظت کی. صحیفہ کاملہ جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کی ایک ایک دعا مستند ہے. 54 دعائیں ہیں، ساری کی ساری مستند ہیں اور اس کے الفاظ بھی مستند ہیں. چوتھے امام کے اپنے الفاظ ہیں، کیونکہ چھٹے امام نے، پانچویں امام نے اس کے الفاظ کی بھی تصحیح کی تھی، بعض اصحاب کے پاس ضبط ہے. تو امام نے دعا کا لب و لہجہ اپنایا اور اس دعا کے لب و لہجے کے اندر امام نے اہل بیت کا تعارف کروایا ہے معاشرے کو. آپ اگر صحیفہ کاملہ پڑھیں تو آپ کو ہر دعا کے اندر تھوڑے سے وقفے پر صلوات نظر آتی ہیں، تھوڑے سے وقفے پر درود نظر آتا ہے. کچھ ہی دیر، یعنی 2-3 جملوں کے بعد خدا تو اپنی رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی آل پر. اس زمانے میں یہ دعائیں، تو یہ دعائیں امام کی صرف دعائیں نہیں تھیں، یہ اس معاشرے کو کہ جو ذبوحالی کا شکار ہو چکا ہے روحانیت کے حوالے سے، معنویت کے حوالے سے پستی کا شکار ہو چکا ہے، اس کے اندر دوبارہ روح بھر دی امام نے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، دوبارہ زندہ کیا اس معاشرے کو. پانچویں اور چھٹے امام کو جو موقع ملا ہے نا کہ انہوں نے بڑی سطح پہ کام کیا ہے، اس موقع کی بنیادیں امام سجاد علیہ السلام نے رکھی ہیں. امام سجاد علیہ السلام نے، اندازہ کریں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت اس وقت کے اس عالم اسلام کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا. لوگ گھبرا گئے تھے کہ بھئی یزید کی حکومت اس قدر طاقت کے نشے میں اندھی ہو چکی ہے کہ اگر وہ حسین کو قتل کر سکتے ہیں تو پھر کس کو چھوڑیں گے. وہ ڈر اور خوف کی فضا پیدا ہو گئی ہے. اس ڈر اور خوف کی فضا کو ختم سید سجاد نے کیا ہے، ختم کر دیا اس خوف کی فضا کو. متوجہ رہیں، کہا جو یزید نواسے رسول کو قتل کر سکتا ہے اس سے کچھ بعید نہیں ہے. بڑے بڑے شجاع اور بڑے بڑے مرد ڈر جاتے ہیں، لیکن علی کی بیٹی کے خطبوں نے بتایا ہے کہ یزید کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے سامنے، کیونکہ علی کی بیٹی نے شجاعت اپنے باپ سے لی ہے بل سے. دوسرا کام امام سجاد علیہ السلام نے، افراد سازی، یہ کام امام سجاد علیہ السلام نے بھی کیا ہے، افراد سازی کا کام بھی جاری رہا ہے. اور اسی طرح ایک کام کہ یہ جو تحریک تھی تشیع کی، جو امام حسین کی شہادت کی وجہ سے مضمئن ہو گئی تھی، تتر بتر ہو گئے تھے سب لوگ، بہت مشکل میں آ گئے تھے سب لوگ، لیکن امام سجاد علیہ السلام نے دوبارہ اس کو اٹھان دی ہے. تین بڑے واقعات ہوئے ہیں، بس اس کو بیان کر کے بعد تمام کرو. تین بڑے واقعات ہوئے ہیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد. ایک واقعہ حرہ کہلاتا ہے، دوسرا توابین کا، اور تیسرا مختار کا. واقعہ حرہ ان دونوں میں اہم ہے، ان تینوں میں سب سے اہم واقعہ واقعہ حرہ کا ہے. آپ اگر کبھی مدینے جائیں، مدینے اگر آپ جائیں، وہاں پر یہ شرطے کھڑے ہوتے ہیں، وہ لال رومال والے، یہ جنت البقیع میں مختلف جگہوں پر کھڑے ہیں، وہ مختلف جگہ عام نہیں ہیں، ایک جگہ کھڑا ہے اور وہاں پر اگر آپ جا کر پوچھیں یہ کون سی قبر ہے تو وہ کہتا ہے یہ دائی حلیمہ کی قبر ہے. کس کی قبر ہے؟ دائی حلیمہ کی. تو وہ بکواس ہے اس کی، بالکل میں نے خود جا کے دیکھا ہے. یہ جس قبر کو وہ دائی حلیمہ کا کہہ رہا ہے نا، وہ واقعی حرہ میں جو شہید ہوئے تھے اصحاب پیغمبر ان کی قبر ہے. نہیں بتاتے، اگر بتائیں گے کہ اصحاب پیغمبر کی قبر ہے، کب شہید ہوئے ہیں؟ حرہ میں شہید ہوئے ہیں. حرہ میں ان کو کس نے شہید کیا ہے؟ یزید کے لشکر نے شہید کیا ہے. اب اگر یہ بتا دیں کہ یزید کے لشکر کے شہید شدہ اصحاب پیغمبر کی یہ قبر ہے، تو وہ جو باہر اپنی قبر پہ جو میں جو بورڈ لگائے ہوا ہے یزید کی فضیلتیں لکھتے ہوئے، اس کو کہاں لے جائیں گے؟ باہر بورڈ لگا ہوا ہے جس میں یزید کے نا فضائل لکھے ہوئے کہ وہ فاتح قسطنطنیہ ہے، تو اللہ کے نبی کی دعا تھی تو اس کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے. اس لیے اندر شرطا کھڑا کیا ہوا ہے کہ جو بتاتا ہے مختلف زبانوں میں، اردو میں بھی بتاتا ہے کہ یہ دائی حلیمہ کی قبر ہے. دائی حلیمہ کو لے کے آیا ہے مدینے اور لا کر جنت البقیع میں دفن کیا ہے. اب دائی حلیمہ اپنے علاقے میں فوت ہو چکا. کیا تھا واقعہ حرہ؟ مدینے میں جو نیا گورنر بھیجا یزید نے، اس نے کہا کہ بھئی مدینے کے اندر بے چینی زیادہ ہے امام حسین کی شہادت کی وجہ سے. اس نے کیا کیا؟ مدینے کے کچھ سرکردہ صحابہ کرام کو شام بھیجا تاکہ جا کر یزید کے ساتھ کچھ دیر بیٹھیں، وہاں سے کچھ انعام و اکرام لیں گے تو واپس آ کر یزید کی تعریفیں کریں گے. یہ لوگ گئے شام، شام سے جو واپس پلٹ کے آئے، انہوں نے کوہرام برپا کر دیا مدینے میں. انہوں نے آ کر کہا کہ بھئی جب تک ہم شام میں رہے ہمیں یہ ڈر لگا ہوا تھا کہ پتہ نہیں عذاب الہی کب ہم پر نازل ہو جائے گا. کہا یزید شراب پیتا ہے انانیہ؟ کہا وہ محرم کا خیال نہیں رکھتا ہے. اس کے بعد مدینہ میں ایک تحریک اٹھی جس کی قیادت کی ہے عبداللہ ابن حنزلہ نے، جو صحابی پیغمبر ہیں. عبداللہ ابن حنزلہ، حنزلہ اگر آپ کو یاد ہو، حنزلہ غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے. اور یہ جنگ احد کے شہید ہیں. شادی کہ ان کی پہلی رات تھی، شادی ہو چکی ہے، پہلی رات ہے. اگلے دن صبح لشکر اسلام احد کے لیے جا رہا ہے یہ جوان جس کی شادی ابھی ہوئی ہے. رات صبح ہونے سے پہلے آ کے لشکر اسلام میں شامل ہوا ہے اور جنگ کر کے احد میں شہید ہو گیا. اب شہداء کو غسل نہیں دیا جاتا، دفن کرتے تھے. تو حنزلہ کے ساتھیوں نے اللہ کے نبی سے کہا، یا رسول اللہ یہ شادی کی پہلی رات گزار کے آئے تھے، غسل نہیں کیا تھا ابھی. تو آپ نے کہا اس کو ملائکہ نے غسل دے دیا، اسی لیے غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے کہ ان کو ملائکہ نے غسل دیا. اس کا بیٹا تھا عبداللہ، عبداللہ ابن حنزلہ. اس نے لیڈنگ کی اور 700 اصحاب رسول. جنگ ہوئی، مصرف ابن عقبہ، ویسے اس کا نام مسلم ابن عقبہ ہے لیکن اس کے کردوتوں کی وجہ سے مصرف ابن عقبہ کہا جاتا ہے، اس نے حملہ کیا مدینے پہ یزید کے دور میں اور ان اصحاب رسول کو، قاریان قرآن کو شہید کیا اور مدینہ پر حملہ کر کے 3 دن تک مدینہ النبی کو یزید کے لشکر کے لیے حلال کر دیا تھا. عصمت دری کی گئی صحابیات کی. اور یہ بدبخت جو یزید کا دفاع کرنے والے چند ملعون نظر آتے ہیں میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا پر جن کی ویڈیوز بھی نظر آتی ہیں، تم بدبختوں کو اگر حسین ابن علی سے اناد ہے تو تم پھر کیوں صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ اگر تمہیں اس واقعے حرہ کا پتہ ہے کہ یزید نے کیا کیا ہے، یہ بغض حسین ابن علی میں، یہ بغض علی میں بولنے والے لوگ ہیں. یہ واقعہ حرہ ہے. دوسرا واقعہ توابین کا ہے. یعنی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ امام سجاد علیہ السلام نے ایسی فضا ہموار کر دی تھی کہ لوگوں کے اندر وہ جوش و ولولہ آ گیا تھا کہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے. کوفہ میں توابین کے نام سے 5000 کی تعداد نکلی ہے جنہوں نے اپنا سر منڈوا دیا تھا اور کفن پہن کر جنگ کے لیے آ گئے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ کہ ہم شرمندہ ہیں کہ حسین کا ساتھ نہیں دیا ہے، اب ہم مرنا چاہتے ہیں. اب جو کوئی مرنے کے لیے باہر آئے گا نا جنگ کرنے کے لیے، وہ پھر جنگ کس انداز میں کرے گا؟ بہت بے جگری سے لڑے یہ لوگ اور ان میں سے بہت بڑی تعداد شہید ہوئی اور جو باقی بچ گئے پھر وہ مختار کے ساتھ شامل ہو گئے. تیسرا قیام مختار کا تھا. مختار نے قیام کیا اور اس نے اس کی تکنیک تھی، اس نے ذرا حکمت عملی سے کام لیا. توابین حکومت حاصل کرنا نہیں چاہ رہے تھے، توابین کہہ رہے تھے کہ ہم نے لڑنا ہے، ہاں اگر اس جنگ کے نتیجے میں حکومت ملی تو حکومت کو بھی دیکھا جائے گا، لیکن اصالتاً جنگ کرنا چاہتے تھے. مختار کا نظریہ کیا تھا کہ پہلے حکومت حاصل کروں گا، طاقت میں آ جاؤں گا، اس کے بعد پھر قاتلان حسین سے بدلہ لوں گا. اس نے اس روش پر عمل کیا، حکومت میں آ گیا، اس کے بعد اس نے ایک ایک کر کے قاتلان امام حسین علیہ السلام سے بدلہ لیا. بس امام سجاد علیہ السلام نے اپنے دور امامت کے اندر اس طرح سے اس تحریک کو آگے بڑھایا کہ پانچویں اور چھٹے امام کو کھل کر کام کرنے کا موقع ملا ہے. یعنی وہ فضا جو تنگ ہو گئی تھی امام حسین کی شہادت کے بعد، اس فضا کو دوبارہ نارمل کر کے، تشیع کی تحریک کو دوبارہ منظم کر کے، اس کی بنیادوں کو دوبارہ منظم کر کے آگے بڑھا دیا. اسی بڑھاوے کے اوپر، اسی بنیاد کے اوپر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فقہ جعفریہ کی عمارت کھڑی کی. توجہ ہے عزیزان، یہ امام سجاد علیہ السلام ہے. اور ایک ظلم کرتے ہیں بعض لوگ کہ بیمار امام کہتے ہیں. بیمار امام کربلا میں بیماری تھی فقط، اس کے بعد نہیں ہے. کیا ہم میں سے کوئی بیمار نہیں ہوتا اپنی زندگی میں تو ہمیں کیا بیمار کا لقب مل جاتا ہے؟ نا، بس وہ بیماری وہ خاص مقصد کے لیے تھی، وہ حفاظت امامت کے لیے وہ مرض تھا، اس کے بعد ختم ہو گیا. ایسا نہیں کہ ساری زندگی امام بیمار رہے ہیں. کربلا کے بعد 35 سال زندہ رہے مولا، اور وہ 35 سال ایسا نہیں تھا کہ وہ سارا عرصہ بیماری میں گزرا، بس وہ کربلا کے ساتھ خاص تھا. بس امام سجاد علیہ السلام نے اس تحریک کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ پانچویں اور چھٹے امام کو موقع مل گیا. کل ہم انشاءاللہ پانچویں اور چھٹے امام کو، اور ممکن ہوا تو ساتویں اور آٹھویں امام کو بھی کل بیان کریں گے. اور یہ جو آخری 2-3 مجالس ہیں اس میں کچھ وقت بڑھ جائے گا، اس لیے آپ ذہنی طور پر آمادہ بھی ہوں گے سننے کے لیے بھی اور سمجھنے کے لیے بھی. درود پڑھے محمد و آل محمد. آپ کی صلوات کی آواز نے آمادگی ظاہر نہیں کی، ذرا الگ لگا. مختار نے قیام کیا اور ایک ایک کر کے قاتلان نے امام حسین کو کیفر کردار تک پہنچانا شروع کر دیا. کوفہ کا باشندہ ہے منحال بن عمرو، مدینہ آیا ہوا تھا، امام سجاد علیہ السلام سے ملاقات کی اور امام کو بتایا کہ مولا مختار نے قیام کیا ہے اور ایک ایک کر کے آپ کے بابا کے قاتلوں کو واصل جہنم کر رہا ہے. 5 سال گزر گئے کربلا کو، کہا ایک ایک کر کے واصل جہنم کر رہا ہے. امام نے منحال سے کہا، منحال کیا ہرملا کو بھی مار دیا ہے؟ کیا ہرملا بھی مارا گیا؟ ایسا کیا کیا تھا ہرملا نے جو سجاد نہیں بلا پائے؟ منحال واپس آیا، مختار سے ملاقات ہوئی. مختار کو پتہ چلا مدینے سے ہو کے آیا ہے. مختار نے کہا امام سے ملاقات ہوئی؟ منحال کہتے ہوئی. امام نے، میں نے تمہارے بتایا کہ تم نے قاتلان حسین سے انتقام لینا شروع کیا ہے، تو امام پوچھ رہے تھے کہ ہرملا مارا گیا ہے یا نہیں. مختار کو بھی دل میں رہا کہ ایسا کیا کیا ہرملا نے کہ میرا مولا ہرملا نہیں بھولا ابھی تک. پکڑا گیا ہرملا. مختار نے کہا اس سے میں نے کچھ پوچھنا ہے، اس کو مارنے سے پہلے سے بلاؤ. لائے، کہا ہرملا تم نے کیا کیا تھا کربلا میں جو میرا مولا نہیں بھولا ہے تمہیں؟ ہرملا کہتا ہے میں نے ظلم تو بہت سے کیے ہیں، لیکن مجھے اپنے 2 کام ایسے یاد ہیں جو میں خود بھی نہیں بھولا ہوں. پوچھا کیا؟ کہا میں ماہر تیر انداز ہوں، میرے کمان میں بہت سارے تیر تھے، لیکن میرے پاس 2 تیر ایسے تھے جن کی آگے 3 نوکے نکلے ہوئے ہیں. سے شعبہ تیر کہتے ہیں جس کو. کہا یہ تیر وہ ہوتے ہیں عرب میں، اگر گھوڑا اگر بدک جائے، وحشی ہو جائے، قابو میں نہ آئے اور وہ گھوڑا نقصان دینے والا ہو جائے اور اس گھوڑے کو اگر مارنا چاہیں تب یہ تیر مارا جاتا ہے۔ یہ تیر اگر گھوڑے کے گردن میں لگتا ہے نا تو گردن توڑ دیتا ہے گھوڑے کی۔ اور مولانا نے کہا میرے پاس دو سے شعبہ تیر تھے، میں نے وہ تیر دو ایسی جگہوں پر مارے ہیں کہ وہ میں خود بھی آج تک نہیں بھول سکا۔ کہتا ہے پہلا تیر اصغر کے لال رباب کے لال اصغر کو اور دوسرا تیر فاطمہ کے لال حسین کو مارا ہے۔ اگر ایک جملے کی مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہوں اے حرملہ، یہ تیر تو نے اصغر اور حسین کو نہیں بلکہ ایک تیر رباب کے جگر کو اور ایک تیر رباب کے دل کو مارا ہے۔ کیا عجیب شخصیت ہے جناب رباب کی۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک شعر ہے امام کا، امام فرماتے ہیں تمہیں عجیب تو لگے گا، شعر کا ترجمہ یہ ہے، تمہیں عجیب تو لگے گا لیکن میں کہنے پر مجبور ہوں کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ ہو حسین کو وہ گھر اچھا لگتا ہے۔ بڑی وفادار بیوی ہے۔ زندان شام میں جناب زینب سلام اللہ علیہا راتوں کو دیکھتی ہیں کہ نیند کی حالت میں جناب رباب پہلو میں ہاتھ پھیرا کر دی ہے۔ پوچھا بابی رباب میں نے دیکھا ہے کہ نیند کی حالت میں آپ پہلو میں ہاتھ مارتی ہے۔ کہا زینب اصغر کو ابھی تک نہیں بھولی ہوں۔ کہا راتوں کو دودھ پینے کے لیے اٹھ رہا تھا، ابھی بھی کبھی کبھی رات کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہلو میں اصغر ہو۔ آئی مدینہ میں دھوپ میں بیٹھتی ہے، سائے میں نہیں آتی، ٹھنڈا پانی نہیں پیتی۔ سجاد نے کہا اماں اگر ایک گزارش کروں تو مان لیں گی؟ سجاد کیا کہا، اماں اگر آپ چھاؤں میں آ جائیں؟ کہا سجاد میں نے آخری وقت میں حسین کو دھوپ میں پڑا دیکھا ہے، کہا میں چھاؤں میں نہیں بیٹھ سکتی۔ عزاداروں حرملہ کہتے ہیں دو تیر مارے ہیں میں نے، پہلا سے شعبہ تیر، بس آخری دو جملے عرض کر رہا ہوں، پہلا سے شعبہ تیر مارا۔ کہتا پہلا تیر اس وقت مارا جب حسین نے اپنے بچے کو ہاتھوں پر بلند کر کے ندا دی، کہا اگر مجھ سے تمہاری دشمنی ہے تو اپنی جگہ، لیکن یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، اس کو پیاس لگی ہے، اس کو ایک گھونٹ پانی کا پلا دو۔ مجھے عمر سعد نے کہا اقطع کلام الحسین، میں نے اپنے کمان میں تیر جوڑا، چلایا نہیں گیا، دوسری دفعہ کوشش کی چلایا نہیں گیا۔ عمر سعد پوچھتا ہے حرملہ کیا ہو گیا ہے، کیوں ہاتھ کانپ رہے ہیں؟ حرملہ کہتا ہے عمر سعد جب تیر چلانا چاہتا ہوں تو حسین کے خیموں کی طرف کوئی حرکت نظر آتی ہے، لگتا ہے اس بچے کی ماں دیکھ رہی ہے۔ عزاداروں تیر جب کسی کو لگتا ہے، تیر وہ اسلحہ ہے، پرانے زمانے کے اسلحوں میں سے تیر وہ اسلحہ ہے کہ جو پیوست ہوتا ہے بدن میں، بدن میں لگتا ہے اور پیوست ہو جاتا ہے۔ لیکن اصغر کو تیر لگا، روایت کہتی ہے ذبح الطفل من الاذن الى الاذن، اصغر کو پیوست نہیں ہوا ہے، ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا ہے۔ بس تو دوسرا تیر عرض کروں، جب کسی کے سینے میں تیر پیوست ہوتا ہے، ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا میری طرف، سر جھگا کر رونے والوں ایک دفعہ دیکھ لینا میری طرف، جب کسی کے سینے میں تیر پیوست ہوتا ہے تو وہ اس تیر کو کھینچ کر باہر نکالتا ہے۔ حرملہ کہتا ہے حسین کو کسی نے پیشانی میں تیر مارا، حسین نے اپنا ہاتھ رکھا پیشانی کے تیر کو نکالنے کے لیے، مجھے حسین کا سینہ خالی نظر آیا، وہ تیر سے شعبہ نکالا، کمان میں رکھ کر جب حسین کے سینے میں تیر پیوست ہوا، حسین کی صدا بلند ہوئی، لا حول ولا قوت الا باللہ. عزاداروں، بس آخری جملہ، میرے مولا نے تیر کو کھینچ کے نکالنا چاہا لیکن تیر سامنے سے نکل نہیں پا رہا تھا. شہید متحدی فرماتے ہیں میرے مولا اتنا جھکے جتنا نمازی رکوع میں جھکتا ہے، اور تیر کو پشت سے نکالا.